बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ہجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے مجید خاموشی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یہ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سن سکیں گے۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام گھر اور گھرانہ۔ پھر پیش کیا جائے گا اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینہ صحافت۔ پروگرام آئینہ صحافت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیاں ہوگا۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا تیسرا بلیٹن ہوگا اور نشریات کا اختتام انداز جہاں پر ہوگا۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یا سامعین، پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے پیش ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ شام میں اسرائیلی جارحیت اور تشدد میں شدت، عبوری حکومت کے متعدد عہدیداروں کے قتل اور جولانی کی فراری کی افواہ۔ شام کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، ایرانی مندوب کا خطاب، امن و استحکام کے لیے صہیونی خطرے کی بابت انتباہ۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت میں بچوں کے حقوق کی پامالی پر قانونی چارہ جوئی کی جائے، یونیسیف سے ایران کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ المیادین ٹی وی چینل نے شامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ شام کی عبوری حکومت کے سربراہ احمد الشرا اپنی فیملی کے ہمراہ دارالحکومت دمشق سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ المیادین چینل نے شامی ذرائع کے حوالے سے شام کی عبوری حکومت کے وزیر دفاع سمیت شامی حکومت کے 3 اعلی حکام کے قتل کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک فوجی بریگیڈ نے دمشق میں واقع سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹر پر اچانک حملہ کر کے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تاکہ نشریاتی مواد پر عسکری نگرانی ممکن ہو سکے۔ المیادین نے مقامی ذرائع کے حوالے سے سویدا کے مضافات میں مقامی گروہوں اور مسلح قبیلوں کے درمیان جھڑپوں کی خبر دی اور بتایا کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات کے دوران شام کی فضاؤں میں اسرائیلی جنگی طیارے پرواز کرتے رہے۔ مقامی ذرائع نے سویدا میں بجلی سپلائی اور انٹرنیٹ سروس بند ہونے کی خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے تدمر ہومس روڈ پر قبائلی جنگجوؤں کے ایک قافلے کو حملے کا نشانہ بنایا. ان ذرائع نے شہر حمص پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے کی خبر دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے 4 ڈرون طیارے صوبہ درعا کی فضا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آئے. ان مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی ایک بڑی تعداد شام کی فضاؤں میں داخل ہو گئی اور حمص، درعا اور سویدا کی جانب آگے بڑھ رہی ہے. 16 جولائی کو اسرائیلی فضائیہ نے دمشق میں واقع شام کے صدارتی محل اور اس ملک کی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا تھا اور اسی دن سویدا کے مقامی گروہوں اور شام کی عبوری حکومت کے درمیان معاہدے طے پا رہا تھا اور ایسی حالت میں اسرائیل کی جنگی طیاروں نے درعا اور دمشق پر حملے کیے تھے. سویدا کی سیکورٹی فورس کے پسپائی کے بعد سے اندازہ کیا جا رہا ہے کہ جھڑپوں اور اسرائیلی حملوں میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. شام میں بشار اسد حکومت گرنے کے بعد سے ہی شام میں جولانی سے وابستہ گروہ اور دروزیوں کے درمیان گاہے بگاہے جھڑپیں ہوتی رہی ہیں. امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کرتا. شام سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ السویدہ اور بعض دیگر علاقوں میں جھڑپیں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں. اسی کے ساتھ بعض رپورٹوں میں شام سے الجولانی کی فرار کی خبروں کی تردید کی گئی ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ شام کے اندر اسرائیلی مداخلت اور اس کے حملوں کی حمایت نہیں کرتا. امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ نے اس حوالے سے اسرائیلی حکومت کو کوئی پیغام دیا یا ناراضگی ظاہر کی تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ شام میں تشدد کے خاتمے کے لیے بقول ان کے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ کسی بھی معاف فرمائیے گا امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ اب یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے کہ چاہے فلسطینی اور غزہ ہو یا خطے کے دیگر ممالک، ہر ملک کے خلاف صہیونی جارحیت اور جرائم میں امریکہ نہ صرف یہ کہ بھرپور حمایت اور مدد کرتا رہا ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر خود بھی براہ راست مشارکت سے پیچھے نہیں رہا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام پر اسرائیل کے حملوں کے بارے میں اپنا ہنگامی اجلاس تشکیل دے کر عام شہریوں کے خلاف جارحانہ حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور ان حملوں کی مذمت کی. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے شام کے خلاف واسف صہیونی حکومت کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت علاقائی امن و استحکام کے خلاف سنجیدہ خطرہ بن چکی ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے شام کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کو ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ اور جارحیت کا ہی سلسلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے حملے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کو امریکہ کے بے تحاشا اندھی حمایت حاصل ہے جس کی بنا پر وہ ہر قسم کی جارحیت کا ارتکاب کر رہی ہے اور اس نے دانستہ طور پر ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جبکہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں IAEA کی نگرانی میں جاری رہی ہیں اور ایران سیف گارڈ معاہدے پر عمل کرتا رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ غاصب صہیونی حکومت نے غیر فوجی تنصیبات من جملہ اسپتالوں، رہائشی علاقوں پر بھی حملے کیے جس کے نتیجے میں 1100 سے زائد نہتے عام شہری شہید ہوئے جن میں 41 بچے اور 126 عورتیں شامل ہیں، اور یہ ناقابل انکار حقیقت غاصب صیونی حکومت کی جارحانہ اور وحشیانہ ماہیت کو بخوبی ثابت کرتی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے بھی سلامتی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے دمشق، درعا اور سویدا پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی کڑی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وسطی اور مغربی ایشیا میں بدامنی کی ذمہ دار غاصب صہیونی حکومت ہے، اور شام پر اس کے حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں، جن سے شام کا امن و استحکام خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ شام، لبنان، غزہ اور ایران کے خلاف جارحیت کا ذمہ دار اسرائیل ہے، اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے نے بھی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا ہے کہ بیجنگ شام کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں روسی مندوب نے بھی شام پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور شام کی موجودہ حکومت مذہبی اقلیتوں کو دھمکا رہی ہے، اور غیر ملکی دہشت گرد مذہبی اقلیتوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ایسی ہی صورتحال کا عراق میں بھی مشاہدہ کیا جا چکا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بیلجیم کے اپنے ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کی حمایت میں بعض یورپی ملکوں کے موقف پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ رویہ علاقائی اور عالمی سطح پر لا قانونیت اور بد امنی و عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بیلجیم کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ میکسیم پرو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں اسرائیل اور امریکہ کی ایران مخالف جارحیت اور علاقے کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ایران کے خلاف جارحیت کو این پی ٹی معاہدے اور سفارتکاری پر کاری ضرب قرار دیا، اور اسرائیل و امریکہ کے جارحانہ اقدامات کی حمایت میں بعض یورپی ملکوں کے موقف پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ رویہ علاقائی اور عالمی سطح پر لا قانونیت اور بد امنی اور عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ سید عباس عراقچی نے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی قوم کی جاری نسل کشی اور شام و لبنان کے خلاف صہیونی جارحیت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی لا تعلقی کو خطرناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی غیر قانونی و جارحانہ حمایت موجودہ صورتحال پیدا ہونے کا باعث بنی ہے، جبکہ یورپ کی خاموشی بھی صہیونی جارحیت جاری رہنے کا باعث بنی ہے۔ انہوں نے غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں بین الاقوامی قوانین کی جاری پامالی روکنے کے لیے عالمی برادری کے تعاون اور ذمہ داری کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ میں بچوں کے فنڈ یونیسیف سے مطالبہ کیا ہے کہ 12 روزہ صہیونی جارحیت میں ایرانی بچوں کے حقوق کی پامالی کا نوٹس لیا جائے اور اس پر قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ خواتین اور خاندانی بہبود کے امور میں صدر ایران کی معاون زہرا بہروز آذر نے یونیسیف کے ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر کے نام مراسلے میں یہ لکھا ہے کہ ایران کے خلاف 12 روزہ امریکی صہیونی جارحیت میں وسیع پیمانے پر بچوں کے حقوق کی پامالی کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے اس مراسلے میں لکھا ہے کہ یونیسیف اپنے فرائض کے مطابق اس حوالے سے صہیونی حکومت کے خلاف ضروری قانونی چارہ جوئی کرے۔ زہرا بہروز آذر نے اپنے مراسلے میں لکھا ہے کہ 12 روزہ وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 4 حاملہ خواتین سمیت 126 خواتین اور 40 بچے شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے مراسلے میں لکھا ہے کہ صہیونی جارحیت میں سینکڑوں عام شہری شہید ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے، اور خواتین نیز بچوں کو ناقابل تلافی جسمانی اور نفسیاتی صدمہ پہنچا ہے۔ صہیونی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد نے جنوبی لبنان میں پیش قدمی کرتے ہوئے مرجعیون شہر کے میسل جبل قصبے میں ملبہ صاف کرنے والے بلڈوزر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اسرائیلی فوجی حملے کی صبح الجبل قصبے میں داخل ہونے کے بعد، جو مرجعیون شہر کا حصہ ہے، مغربی محلوں کی طرف پیش قدمی کی۔ قابض صہیونی فوج نے اس علاقے میں داخل ہونے کے بعد جنوبی لبنان میں مقامی کونسلوں کے دو بڑے بلڈوزروں میں بارودی سرنگیں نصب کر دیں، جس کے نتیجے میں دونوں بلڈوزر دھماکے سے تباہ ہو گئے۔ یہ بلڈوزر تباہ شدہ مغربی محلوں سے ملبہ اٹھا رہے تھے۔ صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے غزہ میں استقامتی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں اپنے 5 فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ العربی نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ 5 فوجی مشرقی غزہ کے شجاعیہ علاقے میں ہونے والی جھڑپوں میں زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان میں 2 زخمی فوجیوں کی حالت نازک ہے۔ اس سے قبل صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع نے جمعے کی شب غزہ میں فلسطینی استقامتی محاذ کے جوانوں کے ہاتھوں اسرائیلی فوجیوں کو سخت نقصان پہنچنے کی خبر دی تھی۔ اسرائیلی میڈیا نے جمعے رات کو دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیلی ریزرو فوج کے یہلوم بریگیڈ کا ایک فوجی مرکزی غزہ میں ایک دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہو گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا ذرائع کے مطابق بدھ کو شمالی غزہ میں صہیونی حکومت کی چھاتا بردار فورسز کی بٹالین 202 سے تعلق رکھنے والے 2 فوجی زخمی ہوئے تھے، جن کی حالت نازک ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں نے تل ابیب کے ایک ایکسپریس وے کے ایک حصے کو بند کرتے ہوئے صہیونی کابینہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ معاہدہ کرے۔ تل ابیب میں اس مظاہرے کے شرکا نے اپنے ہاتھوں میں ایک بینر بھی اٹھا رکھا تھا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ نیتن یاہو عوامی عزم پسپا ہونے کا باعث بنے ہوئے ہیں، جبکہ سارے قیدیوں کو رہا کرایا جانا چاہیے۔ نیتن یاہو کے مخالفین اور صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ و لواحقین کا یہ خیال ہے کہ نیتن یاہو وزیر اعظم کی حیثیت سے اس بات کو فوقیت دے رہے ہیں کہ بہت ہی معمولی سطح کے سمجھوتے کے تحت مخالفین کی آواز دبا دی جائے اور غزہ کے خلاف جنگ و جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے تازہ سروے نتائج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیشتر صہیونی قیدیوں کی رہائی کے سمجھوتے کے حق میں ہیں، خواہ اس کے نتیجے میں جنگ بند ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مخالفین نے ایسے بینر بھی اٹھا رکھے تھے جن پر صدر ٹرمپ سے بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ غزہ میں قید صہیونیوں کو جہنم سے باہر نکالنے میں مدد کریں۔ سامعین، اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی قائم رضوی۔ جی ہاں سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علم بہترین وراثت ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، اور آداب ہمیشہ رہنے والے نئے لباس ہیں، اور فکر بہترین شفاف آئینہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان علم سے بہتر کوئی ترکہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اور آداب سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے جو زمانے کے حالات کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ غور و فکر انسان کی معلومات کا بہترین وسیلہ ہے۔ غور و فکر شفاف آئینے کی مانند ہے کہ جس طرح صاف آئینہ انسان کے چہرے پر موجود داغ دبے دکھا دیتا ہے، اسی طرح غور و فکر نے انسان کے عیب و نقص پتہ چل جاتے ہیں۔ سامعین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سارا کا سارا کمال بلکہ کل کمال تین چیزوں میں ہے، دین کے بارے میں عمیق اور گہری سوچ، دو مشکل پر صبر کرنا، اور تین کاروبار زندگی میں اندازے سے چلنا، معیشت میں میانہ روی سے کام لینا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ جی ہاں سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ کا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت ہوگا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وقت کے مطابق شام 6 بجے آپ خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں 6، پاکستان میں 7:30 اور ہندوستان میں 8 بجے آپ خبروں کا دوسرا بلٹن سن سکیں گے۔ تو پروگرام کے اس حصے میں اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے، غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
سامی نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
بزمِ دوستاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستان لے کر آج حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری. ہمارا ڈھیروں سارا سلام قبول کیجیے سامعین. ہمیشہ کی طرح دعاؤں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی ہاں سامعین، خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے جس گوشے میں بیٹھ کر ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے
انشاءاللہ.
بہن ناہید انوری، انسان ترقی و پیش رفت کی دعا و آرزو کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ خبریں سنتے ہیں، خاص طور پر پاکستان، ہندوستان یا دیگر ممالک سے کہ جو انسان کے لیے تھوڑی سی تلخ ہوتی ہیں. انہی میں سے کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر سوات میں پیش آیا, اور وہاں پر ایک فیملی جو ہے وہ پکنک کے لیے وہاں آئی ہوئی تھی اور جو ظاہراً جسے کہتے ہیں دریائے سوات, وہاں پر خشک تھا وہ, تو وہاں بیٹھ کر وہ ناشتہ کر رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے خدا کی نعمتوں سے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ماحول وہاں تھا وہاں سے بڑے خوش خرم نظر آ رہے تھے. لیکن کچھ ہی دیر کے اندر وہ خوشی ان کی غم میں تبدیل ہوئی اور ایک ہی فیملی کے 15 سے 16 افراد جو ہے وہ پانی میں ڈوب کر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. تو یہ ایک ایسا دردناک واقعہ تھا کہ جو کیمرے کی آنکھ نے مثلاً
ریکارڈ
کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک عبرت کا مقام جو ہے وہ بن کر ابھرا کہ جو لوگ سیر و تفریح کے لیے تھوڑی دیر پہلے وہاں آئے ہوئے تھے اور قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے, اور اچانک جو ہے وہ دریا میں طغیانی آتی ہے اور ایک بہت بڑا ریلا آتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کے افراد جو ہیں وہ فیملی کے
دریا کے ریلے میں بہہ جاتے ہیں.
اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ وہ بیچارے مدد و کمک کے لیے پکارتے رہے, لیکن وہاں پر موجود کوئی بھی فرد ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی مدد و کمک جو ہے وہ کر سکے. لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, حکومتوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, اور خود افراد کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر وہ جا رہے ہیں اپنی مثلاً حفاظت کے اعتبار سے, اسی طریقے سے جو ضروری ہدایات ملتی ہیں اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو انسان کو گزارنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خوشیوں کے لمحات جو ہے وہ غم میں تبدیل ہو جائیں. لہٰذا کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے, اور پیغام بھی ہمارا یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں, خوش و خرم ہوں, اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ٹریفک حادثات رونما ہوتے ہیں, اس میں جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی غلطی جو ہے وہ 90% ہوتی ہے.
جی ہاں, جو قصور جو ہوتا ہے وہ خود انسان ہی کا ہوتا ہے, اور مخصوصاً ڈرائیونگ میں, اور زیادہ تر جو اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈرائیور جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو یا تھکن ہوتی ہے یا ایک سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھ جھپک جاتی ہے, تو اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے حادثات جو ہے رونما ہوتے ہیں.
بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ڈرائیونگ بھی کرے تو وہ بالکل جو ہے فریش ہونا چاہیے, تھکن کے آثار اس پر نہیں ہونے چاہیے, اور جب بھی جہاں جس موقع پر اسے نیند کے آثاروں فوراً اس کو جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. اور تاکہ جو ساتھ اس کے بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ اول تو اس کی اپنی جو ہے وہ زندگی, اس کے بعد جو ساتھ بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کی بھی زندگیاں جو ہیں اس کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. بہرحال بہن ناہید انوری, ایران پر جو غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ نے جارحیت کی اس کی مذمت میں ہمارے پاس سامعین کے مسلسل خطوط آ رہے ہیں, بلکہ تحریریں آ رہی ہیں, اور ہم نے گزشتہ بزم دوستاں پروگرام میں کہا تھا کہ سامعین کی تحریریں آ چکی ہیں, اور
ہم نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ ان کی تحریروں کو ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے, کیونکہ محرم کے کچھ ایام تھے اور ان دنوں میں ہمارا پروگرام نشر نہیں ہوا.
جی ہاں جی,
اسی بنا پر بہت سے خطوط بہت آپ کے یہاں جمع ہو گئے, اور پھر اس طرح کی جو بروزہ جنگ بھی شروع ہوئی تو اسی لحاظ سے ہمارے سامعین نے محبت کے ساتھ بہت ہی اچھے اچھے پیغامات, ہمیں آڈیو پیغامات بھیجے ہیں, خطوط بھیجے ہیں, تو وہ اسی طرح سے رہ گئے ہیں. تو ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم ان میں سے کچھ کا انتخاب کر کے تو اپنے پروگرام کی زینت بنا رہے ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ سامعین نے خیریت دریافت کی, کہا کہ بہن ناہید انوری جو ہیں وہ کیسی ہیں, وہ تہران میں خدا نخواستہ. میں نے کہا کہ بھائی یہاں پر زندگی بالکل معمول کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے, اور بہرحال کچھ جگہ پر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے اور وہاں پر کچھ جانی نقصانات بھی ہوئے, لیکن الحمدللہ اوور آل جو ہے تہران کے عوام جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے
جگہوں پر ڈٹے رہے
اور ڈٹے ہوئے ہیں, اور دشمن کی جو ہے انہوں نے چولیں ہلا دی ہیں, اور وہ عزم رکھتے ہیں اس بات کا کہ اگر اس قسم کی دوبارہ کوئی غلطی کی گئی تو یقینی طور پر جواب جو ہے
اس جواب سے زیادہ سخت اور سنگین ہوگا۔
بالکل۔
پروگرام بزم دوستاں، آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔
بزم دوستاں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سامعین ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں خوشی ہوگی کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو حسین تقوی بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو سامعین کے خطوط اور جو انہوں نے آڈیو پیغامات ارسال کیے ہیں تو ہم انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایران پر اسرائیل و امریکہ کی فوجی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی سے محترمہ صنوبر علی رضا صاحبہ نے۔ تو آئیے سامعین مل کر ان کا یہ آڈیو پیغام سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میں صنوبر علی رضا کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں، اور ریڈیو تہران کے تمام عملے اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حالیہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ایران پر صہیونی حکومت اور امریکہ کی جارحیت کو ایران اسرائیل جنگ کی جگہ اگر ایران و امریکہ جنگ کہا جائے تو بہتر رہے گا، بلکہ اس سے بھی بہتر یوں ہوگا کہ اسلام اور کفر کی جنگ کہا جائے۔ یہ جنگ دراصل اسرائیل کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ اس کی پشت پناہی پر امریکہ کے علاوہ پورا یورپ بلکہ پورا عالم کفر کھڑا تھا۔ اسی وجہ سے اسے کفر اور اسلام کی جنگ قرار دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ باقی رہی بات جنگ کی، تو ہم بذات خود بھی کافی پریشان تھے اور صرف دعاؤں کا سہارا لے رہے تھے، مگر اللہ کی غیبی مدد سے ایران نے تن تنہا امریکہ، اسرائیل اور یورپ کا تلسم توڑ دیا اور ثابت کیا کہ ان کے دعوے کھوکھلے ہیں، اور لوگ ویسے ہی ان کے دعووں سے خوف زدہ ہیں جبکہ حقیقتاً یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جنگ کے دوران بے شک بڑے بڑے قائدین اور اہم عہدیداروں کی شہادتیں ہوئیں، جس سے ہمارا دل بھی بہت غمگین ہوا، جس سے ایران کو بھی انتہا نقصان ہوا۔ تاہم مشن کے مقابلے میں شخصیات کی چندان اہمیت نہیں ہوتی۔ ایران نے آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے اہم شخصیات قربان کر کے مشن، مقصد اور نظام کو بچایا ہے، اور اپنے موقف پر ڈٹ کر اور ثابت قدم رہ کر اپنی حقانیت ثابت کی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر مسلم ممالک نے اسرائیل کے خوف سے اپنا ایمان، حریت اور سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے صرف اپنے ملک کی ظاہری مفادات کو بچائے رکھا ہے۔ رہبر معظم کا یہ جملہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ اسلام پر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، تاہم اسلام کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایران کی نصرت اور حمایت فرمائے، الہی آمین۔ ایران کے خلاف حالیہ 12 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت کے لیے سب سے اہم رکاوٹ ایران میں سماجی یکجہتی اور قومی اتحاد تھا، ایک ایسا اتحاد جو قیادت کے گرد قائم ہوا۔ سیاسی ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دشمن کی اسٹریٹجک ناکامی کی سب سے اہم وجہ ایران میں اندرونی استحکام ہے۔ اسرائیل کو داخلی انہدام کا وہم تھا جو غلط ثابت ہوا۔ ایران کی اندرونی صورتحال کے بارے میں ان کا تجزیہ انتہائی پر امید تھا، اور اس کے ساتھ ایک قسم کا معلوماتی وہم بھی تھا، لیکن زمینی حقائق اس خیال کے بالکل برعکس برآمد ہوئے۔ دنیا کی سیاست پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف عوامی نفرت میں اضافہ ہوا ہے، اور جنگ بندی کے بعد بھی ایران میں رائے عامہ جارح حکومت کے خلاف مزید سخت ضربیں لگانا چاہتی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے دشمن کی انٹیلیجنس سروس کو نے تجزیوں پر نظر ثانی کرنی پڑی ہے۔ دشمن اب ملک کے اندر تفرقہ پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور سیاسی میدان میں دونوں طرف کی انتہا پسندانہ روش کا فائدہ اٹھا کر وہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ ایرانی رائے عامہ کے خلاف ایک شدید نفسیاتی جنگ چھیڑی جا رہی ہے جس کا ٹارگٹ ایران کا داخلی استحکام ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق صیونی حکومت کی دوسری کمزوری اس کے داخلی محاذ پر نظر آتی ہے۔ 12 روزہ جنگ کے تجزیے کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسرائیل کے ہوم فرنٹ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جس کی گزشتہ چند دہائیوں میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال اس وقت صہیونی حکومت کے فراہم کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی علاقوں میں بے چینی، خوف اور سماجی مایوسی میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل و امریکہ کا بیانک چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہوا ہے، بلکہ صرف اسرائیل اور امریکہ نہیں بلکہ تمام عالم کفر اور افسوس کے ساتھ کچھ ایسے مسلم ممالک بھی ہیں جو جن کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے، اور رہبر معظم کو صرف ایرانی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہوئی ہے اور ان کا کردار ایک مستحکم نڈر لیڈر کے طور پر آشکار ہوا ہے۔ خدا رہبر معظم کی حفاظت فرمائے، ایران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایران کی مدد فرمائے اور صہیونی حکومت کو نیست و نابود کر دے۔ الہی آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
جی محترمہ صنوبر علی رضا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی محبتوں کے ساتھ ریڈیو تہران کے لیے یہ پیغام ارسال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے اس پیغام میں کچھ حقائق پر روشنی ڈالی۔ بہن ناہید انوری، یہاں پر میں یہ بات آپ سے بھی کہوں گا اور تمام سامعین سے بھی اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ گزشتہ 1-2 سال کے اندر جو ہے سامعین نے اپنے پیغامات کے اندر اور اپنی تحریروں کے اندر جو ہے کچھ ایسی جھلک نظر آتی ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعاً ایک دل کے اندر جو انسان کے غم و غصہ ہوتا ہے اور اس کو الفاظ اور تحریر کی صورت کے اندر جو ہے بیان کرنے کا ایک خاص انداز سامعین نے سیکھا ہے، اور بہترین انداز میں اپنے نقطۂ نظر کو جو ہے بیان کرتے ہیں، اور محترمہ صنوبر علی رضا صاحبہ نے بھی نہایت بہترین انداز میں یہ آڈیو پیغام ارسال کیا، اور اس پیغام کے اندر انہوں نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں اور خاص طور پر علاقے میں رونما ہونے والے حالات و واقعات پر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے، اور مجھے اندازہ اس بات کا ہے کہ نہایت ہی محنت کے ساتھ، بہت مطالعے کے ساتھ، اور مختلف سائٹس اور اسی طریقے سے ایک گہری نظر جو ہوتی ہے خبروں پر اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ پیغام ریکارڈ کر کے ہمارے لیے ارسال کیا ہے اور حقائق اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ میں یہاں پر محترمہ صنوبر علی رضا صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مختلف موضوعات پر جو ہے وہ ہمیں انہوں نے آڈیو پیغامات ارسال کیے اور مسلسل ارسال کر رہی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور یہ اعلان جو ہے آڈیو پیغامات کے حوالے سے یہ ہمارے تمام سامعین کے لیے ہے، اور سامعین آڈیو پیغام کے ذریعے سے حصہ بن سکتے ہیں پروگرام بزم دوستاں کا، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب سامعین ہمیں آڈیو پیغام ارسال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، ہمیں آپ کے اگلے آڈیو پیغام کا بھی انتظار رہے گا۔ سامعین پروگرام بزم دوستاں، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔
جی ہاں، پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور میں بھی یہاں پر اپنی بہن صنوبر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو انہوں نے وقت نکال کر یہ پیاری سی ویڈیو پیغام جو تھا ہمارے لیے ارسال کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کی بھی اتنی گہری نظر ہے سیاسی واقعات پر. بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر شیخوپورہ سے چودھری اسحاق صاحب نے، اور لکھا ہے کہ ایران کی ملٹری قیادت کی شہادت کا ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ ہیں. حالیہ برسوں میں مشرق وسطی میں کشیدگی اور دشمنی نے ایک نیا موڑ اس وقت لیا جب ایران کے کئی اہم فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا. ان واقعات میں اسرائیل کا نام بار بار سامنے آتا رہا ہے، اور شواہد کی روشنی میں یہ کہنا بجا ہے کہ ایران کی ملٹری قیادت کی شہادتوں کا ذمہ دار قطعی طور پر اسرائیل ہے. ایران کے معروف کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بغداد میں امریکی حملے میں شہادت نے خطے میں ہلچل مچا دی تھی. اگرچہ اس حملے کی ذمہ داری امریکہ نے قبول کی، لیکن اطلاعات کے مطابق اس کارروائی میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے امریکہ کو انٹیلیجنس فراہم کی تھی. اسی طرح ایران کے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو 2020 میں ایک پیچیدہ منظم حملے میں شہید کیا گیا، جس کے بعد ایران نے اسرائیل کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا. اسرائیل نے ہمیشہ ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا ہے، خصوصاً اس کی جوہری توانائی کی پیش رفت اور علاقائی اثر و رسوخ کے تناظر میں. اسی خوف و دشمنی کے سبب اسرائیل نے خفیہ کاروائیوں، سائبر حملوں اور براہ راست قتل جیسے اقدامات کو اپنی سازشی دفاعی منصوبہ بندی کا حصہ بنایا ہے. ایران نے اپنے شہید ہونے والے فوجی کمانڈروں کو قومی ہیرو قرار دیا اور ان کی شہادت کو مزاحمت کی شمع سے تعبیر کیا. ایرانی قیادت نے بارہا اسرائیل کو اس کے نتائج بھگتنے کی تنبیہ کی ہے، اور بعض مواقع پر اس کے جوابی حملوں کے آثار بھی نظر آئے، اور حالیہ 12 روزہ جنگ میں ایران نے اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے. افسوسناک امر یہ ہے کہ عالمی برادری، خاص طور پر مغربی دنیا، اسرائیلی جارحیت پر عموماً خاموشی اختیار کرتی ہے. انسانی حقوق، قومی خود مختاری اور اقوام متحدہ کے چارٹر جیسے اصول اس وقت نظر انداز کر دیے جاتے ہیں جب بات اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کی ہو. ایران کے ملٹری لیڈرز کی شہادتیں صرف ایک ملک یا ایک قوم کا نقصان نہیں، بلکہ یہ پورے خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے. اسرائیل کی خفیہ اور کھلی جارحیت اگر نہ رکی گئی تو یہ دشمنی کسی بڑے تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے. اس وقت عالمی برادری پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان حملوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا کر ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لائے، تاکہ مستقبل میں ایسی دشمنانہ کارروائیوں کا سلسلہ روکا جا سکے.
جی جناب، چودھری اسحاق صاحب شیخوپورہ پنجاب پاکستان سے آپ نے اپنے احساسات کو جو ہے وہ تحریر کی صورت میں روانہ کیا. بہت شکریہ، بہت نوازش. اور ہمیں علم ہے اس بات کا کہ آپ مختلف جرائد اور ویب سائٹس کے لیے مضامین بھی تحریر کرتے ہیں اور ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں، اور آپ نے جن نکات کی طرف اپنی اس تحریر میں اشارہ کیا ہے وہ یقینی طور پر آپ کی رائے ہے، اور اس میں حقیقت اور بہت سارے ایسے نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو حقیقت پر مبنی ہے. بہن نائید انوری، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ ہمیشہ ناجائز طریقے سے، اور خاص طور پر بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اقدامات انجام دیتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ غزہ ہو، فلسطین، لبنان ہو یا یمن، شام ہو یا کوئی اور ملک، جہاں پر بھی جس طرح بھی یہ وحشیانہ اقدامات انجام دیتی ہے یہ حکومت، کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ جو ہے اس کی مذمت کے لیے آگے نہیں بڑھتا. اور اگر کوئی مذمت کرنا بھی چاہتا ہے تو امریکہ اور بعض اس کے جو اتحادی ممالک ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اور اس کی مذمت نہیں ہونے دیتے. اور ہم نے یہ چیز ایران پر جو جارحیت اسرائیل اور امریکہ نے کی اس کے تناظر میں بھی دیکھی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حتیٰ کہ ایک مثلا علامتی طور پر بھی جو ہے مذمت نہیں کی,
چپ سادھ لی.
جبکہ بعض جو علاقائی تنظیمیں ہیں, بین الاقوامی تنظیمیں ہیں, انہوں نے کھل کر جو ہے وہ اس کی مذمت کی ہے. برکس کا سربراہی اجلاس ہوا, اس میں غیر وابستہ تحریک کے جو رکن ممالک ہیں, اسی طریقے سے شنگائی تعاون تنظیم ہے, اسلامی تعاون تنظیم ہے, خلیج فارس کے جو ممالک کی تنظیم ہے, انہوں نے بھی جو ہے وہ اس حملے کی جو ہے وہ مذمت کی اور یہ جارحیت جو ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا. لیکن خاص طور پر جو مغربی ممالک ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مثلا انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں, لیکن ہمیں ان کا جو عمل ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے, اور یہ بات جو ہے وہ قطعی طور پر بھی عالمی رائے عامہ تسلیم نہیں کرتی. اور غاصب صہیونی حکومت کل بھی جا رہی تھی, آج بھی جا رہا ہے, اور وہ جا رہے
گی جب تک کہ وہ حکومت ہے. یہ سلسلہ اسی طرح سے
ناجائز حکومت ہے, اور جو ہے ان فلسطینیوں کو کہ جو اصل مالک ہیں اس سرزمین کے, ان کو بے دخل کر کے وہاں پر ان کو آباد کیا گیا. بہرحال بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن ہم یہاں پر اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہیں, اور شکریہ ادا کرتے ہیں جناب چودھری اسحاق صاحب کا کہ انہوں نے کچھ حقائق جو ہیں اس پر روشنی ڈالی اور اپنی دل کی بات جو ہے ہمارے لیے تحریر کی. پروگرام بزم دوستاں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir.
یہاں پہ ایک اور خط ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں جو ہمیں بھیجوایا ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے وسیم صدیقی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھا ہے انہوں نے کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہیں. میں ریڈیو تہران کی نشریات موبائل ایپ کے ذریعے سنتا ہوں. ایران کے خلاف حالیہ 12 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت کے لیے سب سے اہم رکاوٹ ایران میں سماجی یکجہتی اور قومی اتحاد تھا, ایک ایسا اتحاد جو قیادت کے گرد قائم ہوا. سیاسی ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دشمن کی اسٹریٹجک ناکامی کی سب سے اہم وجہ ایران میں اندرونی استحکام ہے. اسرائیل کو داخلی انہدام کا وہم تھا جو غلط ثابت ہوا. ایران کی اندرونی صورتحال کے بارے میں ان کا تجزیہ انتہائی پر امید تھا, اور اس کے ساتھ ایک قسم کا معلوماتی وہم بھی تھا. لیکن زمینی حقائق اس خیال کے بالکل برعکس برآمد ہوئے. دنیا کی سیاست پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف عوامی نفرت میں اضافہ ہوا, اور جنگ بندی کے بعد بھی ایران میں رائے عامہ جارح حکومت کے خلاف مزید سخت ضربیں لگانا چاہتی ہے. اس صورتحال کی وجہ سے دشمن کے انٹیلیجنس سروسز کو اپنے تجزیوں پر نظر ثانی کرنا پڑی. دشمن اب ملک کے اندر تفرقہ پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے, اور سیاسی میدان میں دونوں طرف کی انتہا پسندانہ روش کا فائدہ اٹھا کر وہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. ایرانی رائے عامہ کے خلاف ایک شدید نفسیاتی جنگ چھیڑی جا رہی ہے جس کا ٹارگٹ ایران کا داخلی استحکام ہے. آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ اس نقطہ نظر کے مطابق صہیونی حکومت کی دوسری کمزوری اس کے داخلی محاذ پر نظر آتی ہے. 12 روزہ جنگ کے تجزیے کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسرائیل کے ہوم فرنٹ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جس کی گزشتہ چند دہائیوں میں کوئی مثال نہیں ملتی. بہرحال اس وقت صہیونی حکومت کے فراہم کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی علاقوں میں بے چینی, خوف اور سماجی مایوسی میں اضافہ ہوا ہے.
جی جناب وسیم صدیقی صاحب کراچی پاکستان سے آپ نے یہ تحریر ہمارے لیے روانہ کی. ریڈیو تہران کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور ہمیشہ آپ ریڈیو تہران کے لیے تحریریں روانہ کرتے ہیں, خط روانہ کرتے ہیں, اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جن نکات کی طرف بہن ناہید انوری انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ ایسے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی ہیں, اور یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جس طریقے سے جہریت کا جواب دیا ہے، جیسا کہ آخری سطروں میں انہوں نے اپنے خط کے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے خوف، وحشت اور خاص طور پر جو اندرونی خلفشار ہے اس کا شکار ہوئی، اور اسلامی جمہوریہ ایران